کہتے ہو تم نا کہ جوانی بڑی مستانی ہے. یہ جو جوانی کا زمانہ ہے یہ انسان کی عمر کا سب سے بہترین زمانہ ہوتا ہے. ہر توانائی ہر صلاحیت اپنے عروج اور شباب سے ہوتی ہے. برائی بھی بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے, نیکی بھی, اسباب مہیا ہوتے ہیں. تو اگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا نقشہ تم دیکھ لو قرآن کے آئینے میں, وہ یوسف کے جس کی نسل سے ہزار ہا پیمبر اللہ نے پیدا کیے, وہ یوسف کے اگر دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں, وہ یعقوب کا ہونہار فرزند یوسف جس کے تقدس اور جس کی جوانی اور جس کی پاک دامنی کی گواہی قرآن کے صفحات دیتے ہیں, یوسف ایوہ الصدیق, وہ یوسف کے جس کو مصر کی خاتون اول, مصر کی خاتون اول کا حسن و جمال اور جاہ اور سلطنت اور پارٹی اور اقتدار اس کو متاثر نہ کر سکا. جب اس نے اپنا جال اس پہ پھینکا تو یوسف نے یہ کہا کہ معاذ اللہ, کیا کہا؟ معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے. تو وہ نوجوان کے جو نوجوانی کو اور اپنی اس عمر کو فضول ضائع نہیں کرتے, عرش الہی کے سائے کے مستحق ہیں. تو نوجوانوں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ 50,000 سال کے برابر والے دن تمہیں عرش الہی کا سایہ ملے تو ادھر ادھر جانے کے بجائے قرآن کا سایہ تلاش کرو, قرآن کو سمجھو, اس پہ عمل کرو اور اس کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو. اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہ تو اس زندگی میں ضائع اور رسوا کرے گا اور نہ تمہیں قبر کی تنہائی ستائے گی, وہاں قرآن تمہارا ساتھی ہوگا اور حشر کے میدان میں عرش الہی کا سایہ تمہیں ملے گا. اور تیسری قسم فرمایا رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. سات قسم کے آدمی ہے نا. تیسرا وہ کہ جس کا دل مسجد میں لگے, مسجد جائے بہت خوش ہو, یہ نہیں کہ مسجد جائے تو بار بار گھڑی دیکھے کہ نماز کا ٹائم تو ہو گیا امام صاحب کہاں ہے. مسجد میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, کب امام صاحب سلام پھیریں گے اور کب یہ مسجد سے بھاگے گا, یہ نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ مسجد میں جا کے سونے سے محبت ہو, کہ مسجد میں چونکہ ایسی لگے ہوئے ہیں اس لیے مسجد سے اچھی جگہ نیند کے لیے کوئی اور نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. مسجد میں دل اس لیے لگے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کس کا گھر ہے یہ؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. تو جس آدمی کے گھر تم جاتے ہو کچھ سمجھ کے جاتے ہو, جس کے گھر جاتے ہو وہ تمہارا اکرام کرتا ہے, یہ تو احکم الحاکمین ہے, سب سے زیادہ غیرت مند ہستی اور ذات اس کی ہے سبحانہ و تعالی. اس کے گھر جاؤ, محبت سے جاؤ. تو جس کا دل مسجد میں لگے, مسجد جانے سے محبت ہو, اس قسم کے آدمی کو بھی عرش الہی کا سایہ ملے گا. اور ارشاد فرمایا کہ چوتھے وہ دو آدمی رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, دو وہ آدمی جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. تو ہمارے تعلقات کی بنیاد اور ہمارے تعلق کی, ہمارے اس دوستی کی جو بنیاد ہے وہ ملک نہیں ہے. ملک تو لوگ تقسیم بھی کر دیتے ہیں, وہ زبان بھی نہیں ہے, زبان میں بھی اونچ نیچ اور ہیر پھیر ہوتی رہتی ہے. ہمارے تعلقات کی بنیاد مذہب ہے. قومیں اور ملتیں مذہب سے بنتی ہیں, وطن اور زبان اور کلچر آج ثقافت زمین سے نہیں بنتی. یہی ملت اسلامیہ کا ذرہ امتیاز ہے کہ دنیا کے آخری کونے میں رہنے والا شخص بھی ہمارا بھائی ہے, حالانکہ اس کی زبان ہم سے مختلف, اس کا ملک الگ, اس کا رنگ الگ, اس کی تہذیب و ثقافت جو اس معاشرے میں ہوتی ہے ہم سے مختلف, اس کا لباس ہم سے مختلف, لیکن ہمارے دل اور اس کے دل کی دھڑکن ایک ہی. یہ ہے, اللہ کے لیے محبت کرو ایک دوسرے سے. اس لیے نہیں کہ یہ میرے شہر کا ہے, میرے ملک کا ہے, میری زبان بولتا ہے, میری پارٹی سے اس کا تعلق ہے, میرا ہم خیال ہے, نہیں. صرف اس لیے کہ کلمہ گو ہے, کسی بھی ملک کا ہو, رجلان تحابا فی اللہ, اللہ کے لیے محبت کرو, تعلق ہو اللہ کے لیے, تعلق توڑو اللہ کے لیے, تعلق جوڑو اللہ کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے ایمان کی حلاوت پالی, اس آدمی نے ایمان کی حلاوت پالی جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے دشمنی کی, اللہ کے لیے کچھ لیا, اللہ کے لیے کچھ دیا. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان کامل ہو گیا. من احب للہ ابغض للہ اعطى للہ, جس نے اللہ کے لیے تعلق قائم کیا, اللہ کے لیے تعلق جوڑا, اللہ کے لیے دیا, اللہ کے لیے لیا, اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوا, تو اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا. تو یہ دو آدمی اللہ کی محبت کے نام پہ ملتے تھے اور اسی محبت کے نام پہ ان کے درمیان جدائی بھی آتی تھی. اور ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد پانچویں نمبر پہ وہ آدمی ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال, ایک وہ آدمی ہے جو جوان ہے جس کو ایک خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی. یہ خوبصورت عورت مالدار بھی ہے اور بہت بڑے عہدے کی مالک بھی ہے. اس خوبصورت عورت نے اس نوجوان یا اس مرد یا اس شخص کو گناہ کی دعوت دی اور اس شخص نے کہا کہ انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. اور آخر میں فرمایا زلیخا سے, جس کا نام تاریخ میں زلیخا لکھا ہے, قرآن و حدیث میں اس کا نام زلیخا نہیں ہے, جو کچھ بھی نام تھا اس کا واللہ عالم. بہرحال عزیز مصر کی بیوی خاتون اول, وہ اس کے شر کے بعد کیا فرمایا یوسف نے علیہ السلام نے, انک اذا کن عظیم, تمہارا مکر اور فریب تو بہت ہی عظیم ہوتا ہے, اس سے بچنا بہت مشکل ہے سوائے اس کے جس کو اللہ بچائے. تو اس عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, محض اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ. یہ حال اگر ہم سب کا ہو جائے کہ جب بھی کسی گناہ کی دعوت ملے اور کسی گناہ کی طرف دل اور دماغ آمادہ ہو, فوراً یہ خیال آئے کہ اس سے چھپ کے تم یہ گناہ کیسے کر سکتے ہو جو ہر جگہ موجود ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. اس کے بعد ہر چیز کا علم ہے, وہ ہر جگہ ہے. تین آدمی سرگوشی کرتے ہو چوتھا وہ ہوتا ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم, اگر پانچ ہو تم میں کا چھٹا, ولا أدنى من ذلك ولا أكثر, اس سے کم اس سے زیادہ, إلا معهم اینما کانو, اینما کانو, جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو اس سے چھپ نہیں سکتے. وہ ہر جگہ موجود ہے, سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ سنتا ہے, علیم ہے, خبیر ہے, حکیم ہے. ہر جگہ حاضر ناظر ہونا صرف اسی کی صفت ہے, مخلوق میں سے کوئی اور ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا, نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد. تو اس سے کیسے چھپو گے؟ انی اخاف اللہ, تو کسی بھی گناہ کا خیال آئے فوراً کسی گوشے سے آواز پیدا ہونی چاہیے کہ انی اخاف اللہ, اللہ سے ڈر کے یہ کام نہیں کرتا میں. یہ ہے عرش الٰہی کا سایہ, اگر چاہتے ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا. اور ارشاد فرمایا کہ چھٹا آدمی وہ ہے رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, چھٹا وہ آدمی جس نے صدقہ کیا, فاخفاها اور اس کو چھپایا, چپکے سے اس نے صدقہ کیا, یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کیا. فاخفاها, اس نے اس کو چھپایا, یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ ما تنفق یمینو, سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلا. یہ ہے اگر صدقہ اس نیت سے کرو گے اللہ کی رضا کے لیے چپکے سے دو گے, تو فرمایا کہ یہ جو سر ہے صدقہ, سر ان چپکے سے کرنا یہ بھی عرش الہی کے سائے کے مستحق تمہیں یہ عمل بنا دے گا. اور سب سے آخر میں ساتویں قسم ساتواں آدمی ہو, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے وہ رو گیا, رو پڑا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کے خوف سے تنہائی میں. تو فرمایا کہ یہ آدمی جو محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوف سے رویا ہے, اس لیے کہ تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, دکھانے کے لیے تو لوگ بہت روتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن تم تنہائی میں روئے, اللہ کا تصور کر کے روئے تنہائی میں, اللہ فرماتا ہے کہ میرے عرش کے سائے کے تم مستحق بن گئے. یہ سات آدمی تھے جن کو اللہ تعالی, جی اب یہ جو مال اور صدقہ خرچ کیا جاتا ہے, یہ صدقہ اور خیرات اس مضمون کو میں نے کافی عجلت میں سمیٹ کے بیان کیا ہے, تو یہ وقت ہمارا ہو گیا ہے, اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا تو کئی نشستیں ہماری, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو کچھ ہوا یہ کافی ہے. تو اس میں ایک چیز ہم یہ بھی سمجھیں کہ عموماً ہم لوگ صدقہ اور خیرات زکوٰۃ وغیرہ اپنے بعض جاننے والے امین اور اللہ سے ڈرنے والے اور سچے اور اچھے لوگوں کو دیتے ہیں, جن پہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ آپ اس کو خرچ کیجیے. تو یہ اگر واقعی امین ہیں اور واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ان کا اجر اور ثواب امام احمد بن حنبل کی مسند میں ایک حدیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العامل علی الصدقۃ بالحق لوجہ اللہ عز وجل کالغازی فی سبیل اللہ وفی روایہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. العامل صدقہ و خیرات اور لوگوں کی امانتیں لے کر مستحقین پہ خرچ کرنے والا, اگر یہ بالحق لوجہ اللہ عز وجل صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرتا ہے تو یہ کل مجاہد فی سبیل اللہ, گویا کہ یہ اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب اس پہ جو آپ اور میری امانت لے کر مستحق لوگوں تک پہنچاتا ہے. یہ تو تھی ترغیب. اب اس کا دوسرا پہلو ہے ترغیب اور وعید والا, وہ کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے. ایک صحابی ہیں, ان سے آپ نے کہا کہ یا ابو الولید اتق اللہ, اے ابو ولید اللہ سے ڈرو, اور یہ جو امانت تمہارے سپرد کی جا رہی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک اور صحابی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ, غالباً عبادہ بن صامت ہی ہیں, ان کو جب آپ نے ایک مقام پہ بھیجنا چاہا امانتیں دے کے, اور جب سمجھایا ترغیب بھی دی اور ترغیب وعید بھی سنائی, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کام کسی اور کی سپورٹ کر دیجیے, میں ڈرتا ہوں کہیں معمولی سی اونچ نیچ نہ ہو جائے مجھ سے اور اللہ کی گرفت میں میں نہ آ جاؤں. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے, طویل حدیث ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساتھ فرمایا کہ لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں تم میں سے کوئی آئے اور اس کے کندھے پہ بیل ہو, گوڑا کھوڑا ہو, بکری ہو یا کوئی اور چیز ہو جو اس نے بیت المال سے یا مسلمانوں کی امانتوں میں سے چرائی ہو یا ناجائز طریقے سے لی ہو, اور اس کی وجہ سے وہ جہنم جا رہا ہو اور جاتے ہوئے مجھے پکارے کہ یا رسول اللہ اغثنی, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, تو میں کہوں کہ میں تمہارے لیے لا اغنی عنک من اللہ شیئا انی قد بلغتک, میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا, میں نے تمہیں بتا دیا تھا, کہیں ایسا کر کے مجھے اور اپنے آپ کو رسوا نہ کرنا. تو اس میں زکوٰۃ کمیٹیوں والے اور فلاحی اداروں والے اصحاب, دینی مدارس کے ذمہ دار لوگ, سرکاری ملازمین، بیت المال کا حساب کتاب رکھنے والے، چندے وغیرہ لینے والے، اور یہ فلاحی اور بہبود کے عام ادارے، ان سب کے افراد کے لیے اس میں بہت بڑا درس اور سبق ہے کہ کہیں اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دینی اور خالصتاً جہاد اور دوسرے امور یا دوسرے اعمال صالحہ کے نام پہ چندہ لیا جائے اور اس کو کسی جماعت کی الیکشن سازی یا سیاست پہ خرچ کیا جائے، یا کسی شخص کی ذاتی پبلسٹی اور شہرت پہ خرچ کیا جائے، یا ایسی جگہ خرچ کیا جائے جہاں اسے خرچ نہیں کیا جانا چاہیے. اس لیے اللہ کا خوف کریں وہ لوگ کہ جو امین بنائے گئے ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہیں، اور جب ذمہ داریاں ہیں تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جس قدر ذمہ داری بڑھتی ہے اسی قدر سوال اور باز پرس کے لیے بھی انسان کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. تو یہ تھا الا من امر بالصدقہ، اس آیت میں پانچ چیزوں کو بیان کیا گیا تھا. تو یہ دوسری چیز تھی جو ہم نے پڑھی اور سمجھی. تیسری چیز اس آیت نمبر 114 میں سورہ نساء کی یہ ہے، او معروف، کوئی بھی نیک کام، ہر نیک عمدہ کام کو، خیر اور بھلائی والے کام کو معروف کہتے ہیں، اور ہر برے کام کو منکر کہتے ہیں. پھر اس کی تقسیم ہے جو کہ مختلف لحاظ سے، مختلف طریقے سے علماء نے تقسیم کی ہے، معروف کی اور منکر کی. متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے. اگر آپ مال سے صدقہ نہیں کر سکتے تو اپنی کسی بھی نیکی سے صدقہ کر سکتے ہیں، جو نیکی آپ کریں وہ صدقہ ہے. اور ایک متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل، سب سے عمدہ اور بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، ایمان کامل اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے. قلت ای الرقاب افضل، پھر پوچھا کہ کون سا چھٹکارا افضل ہے، کون سے غلام اور محکوم شخص کو چھٹکارا دلانا یہ افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، جو اپنے مالک کو زیادہ پیارا ہو، جس کی قیمت زیادہ ہو، اس کا اجر اور ثواب بھی زیادہ ہے. قلت فإن لم افعل، میں نے کہا اگر میں یہ نہ کر سکوں. قال، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تعین صانعا او تصنع لاخرق، پھر تم یوں کرو کہ کسی ایسے شخص کی مدد کرو جو کچھ بنانا نہ جانتا ہو، اس کی مدد کرو کہ وہ کچھ بنانے پہ قادر ہو جائے، یا وہ شخص کے جو کچھ بنانا تو چاہتا ہو لیکن بنانے کی سکت اور طاقت اور ہمت نہ ہو اس میں، اس کی تم مدد کرو. ایک شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، یا کوئی اور دکان وغیرہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کو اس کا اہل بنانے میں آپ اس کی مدد کیجیے. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کا اہل تو ہو گیا ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، عالم فاضل بن گیا، اور وہ تجارت بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ مواقع میسر نہیں ہیں جن کو بنیاد بنا کے وہ کچھ کام کر سکے، تو آپ اس کی مدد کیجیے، یہ بھی صدقہ ہے. اس کو دکان کھول کے دیجیے، یا اس کی اور کسی قسم کی مدد کیجیے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اگر میں یہ سارے اچھے کام نہ کر سکوں، تو ارشاد فرمایا کہ تکف شرک عن الناس فانها صدقه لك منك على نفسك، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کرو کہ کسی شخص کو ایزا اور تکلیف مت پہنچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے. تم اگر اپنے نفس پہ اپنی طرف سے کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہو تو یہ صدقہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو اذیت تکلیف نہ پہنچاؤ، دوسرے مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، یہ صدقہ ہے. کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہو. اور ایک اور متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ کرنا ضروری اور واجب ہے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ نہ پائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، کام کرے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور اس سے صدقہ بھی کرے. قال ارأيت ان لم يستطع، کہا گیا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعین ذی الحاجۃ الملہوف، ضرورت مند حاجت مند شخص کی مدد کرو، یہ صدقہ ہے. ضرورت مند حاجت مند پریشان حال، اس کی مدد کرو تو یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے. اس طریقے پہ تم صدقے کے برابر اجر اور ثواب کما سکتے ہو. اور ایک اور متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعین الرجل فی دابته فتحمله علیہا او ترفع له علیہا متاعه صدقہ، کسی شخص کی مدد کرو اس کی سواری کے معاملے میں، اور اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پہ رکھ کر دے دو، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی ایک شخص سفر کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، سواری کا انتظام کر دو، اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچوا دو یا پہنچا دو، یہ بھی صدقہ ہے. کسی شخص کا مال، اس کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پہ رکھ کے دے دو، وہ کمزور ہے، بوڑھا ہے یا سامان زیادہ ہے، ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے تو اس کی مدد کرو، سامان اٹھا کے اس کی سواری پر رکھو، یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یہ کام نہیں کر سکتے، زبان سے اچھی بات ہی کرو کم از کم، یہ بھی صدقہ ہے. تو کسی مسلمان کی مدد کرنا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ تمام کا تمام بذات خود صدقہ ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو کسی شخص سے دنیا میں اس کی کوئی تنگی اور پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کی پریشانی اور تنگی کو دور فرمائیں گے. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست اور کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کے لیے اس کے مسائل کو آسان کرے گا. من یسر علی معسر، کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو فراوانی اور خوشحالی میں تبدیل کر دے، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے، ملازمت اس کو دلا دے، اس کی بیوی بچوں کی مدد کے لیے کچھ رقم دے دے، وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالی دنیا و آخرت کی پریشانیاں اور مصیبتیں اور سختیاں اس شخص پر آسان فرما دیں. واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کام اللہ تعالیٰ خود کرے تو تم دوسروں کے کام کرنا شروع کر دو. من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت خدمت میں لگا رہے گا، تو فرمایا کان اللہ فی حاجتی، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا. تو اپنی تمام حاجات پوری کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیے اور جو ایسے لوگ ہیں جن کی آپ خدمت کر سکتے ہیں زبانی، گاڑی کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، قلم کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے ان کی خدمت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام خود انجام دے گا سبحانہ و تعالیٰ. اور جس کے کام اللہ کرے وہ کام کبھی بھی ناقص اور ادھورے نہیں رہتے، منزل مقصود تک اور پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں. اور وہ لوگ کے جو یتیموں اور بیواؤں کی خاص طور پہ خبر گیری کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی. ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی مدد کرنے والا، ہم جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ کہہ کے آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کا اشارہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح ہم دونوں جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے. میں اور وہ آدمی جو یتیموں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی خدمت کرتا ہے. اور سورہ نساء میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن اپنے پیٹ میں جمع کر رہے ہیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ان کے لیے وعید شدید ہے جو یتیموں پہ ظلم کرتے ہیں. یتیم بچوں اور یتیم بچیوں پہ عموماً ہمارے معاشرے میں خاندان کے لوگ ظلم کرتے ہیں، ان سے زیادہ کام مشقت والا لیا جاتا ہے، ان کی تربیت اور تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی. ہر خاندان کا بڑا اور بڑی اللہ کے سامنے جواب دہی ان کو دینی پڑے گی جن کے خاندانوں میں یتیم بچے اور بچیوں پہ ظلم ہوتا ہے. یہ سارے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. حج کرنے سے اور نمازیں پڑھنے سے اس حق سے آپ چھوٹ نہیں سکتے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے خاندان اور آپ کے گھر میں یتیم بچوں اور بچیوں پہ اور یتیم خواتین پہ کس طرح ظلم ہوتا تھا، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا تھا، آپ نے یتیموں کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا. اگر یتیموں کی مدد اور خدمت آپ کریں گے تو جنت میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا. اس سے بڑی سعادت ہے کہ جنت بھی ملے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ بھی ملے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ اور ارشاد فرمایا کہ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانا. یہ بھی نیکی ہے، صدقہ ہے، اعمال صالحہ میں سے ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا والصلح خیر. صلح اچھی چیز ہے. اگر کسی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان یا گھر میں خواتین کے درمیان کوئی ناچاپی، ناراضگی، اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ آپس میں صلح کر لیں، اس لیے کہ والصلح خیر، صلح میں خیر ہے، اختلاف میں شر ہے اور صلح میں خیر ہے. ایک دوسروں کو اللہ کے لیے معاف کر دو. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو، صلح اور صفائی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہو، ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرتے رہو. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس لیے فاصلحوا ذات بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ رہو. کبھی کوئی ناچاکی، ناراضگی کا معاملہ آ جائے فوراً صلح کر لو. جو لوگ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح و صفائی کراتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ. تعدل بین الاثنین صدقہ، دو کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح و صفائی کرانا یہ بھی صدقہ ہے. اور اگر دو ناراض مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو یہ جھوٹ بھی جائز ہے, اور اس جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا, اس جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, متفق علیہ حدیث میں فرمایا وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو دو مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو گویا کہ یہاں جھوٹ بولنا جو کہ کبیرہ گناہوں میں سر فہرست ہے, تو گویا کہ یہاں جھوٹ بولنا جو کہ کبیرہ گناہوں میں سر فہرست ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے, لیکن دو مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ حکم دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ دو مسلمان آپس میں ناراض نہ ہو. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال وفي روايه فوق ثلاث, متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دوسرے بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے, یہ جائز نہیں ہے. اور فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو تم سب کے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تعرب الاعمال فی کل اثنین وخمیس فیغفر اللہ لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا الا امرأ كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصلحا. پیر اور جمعرات کو سب کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. اللہ تعالی جن کے بارے میں چاہتا ہے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے, جو اللہ کی ذات و صفات اور حقوق میں شرک کرتا ہے مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی, باقی سب کی ہو جاتی ہے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی باقی سب کی ہو جاتی ہے. ہاں ان دو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اعمال ناموں کے بارے میں فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا, چھوڑ دو ان کو. علم کانت بینہ و بین اخیہ شحنا, سوائے ان دو کے کہ ان میں اس آدمی کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی ناراضگی ہے, اللہ فرماتا اترکو ہذین, ان کو چھوڑ دو. حتی یصلحا, یہاں تک کہ صلح کر لیں, صلح کریں گے تو ان کے اعمال ناموں کی طرف دیکھا جائے گا, ورنہ ان کے اعمال نامے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہیں گے, اللہ ان کی طرف نگاہ نہیں ڈالے گا, اللہ ان پر نگاہ نہیں ڈالے گا, ان کی طرف رحمت بھری نگاہ اللہ کی نہیں آئے گی جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں. تو اگر ناراضگی ہے تو عبادت قبول نہیں ہو سکتی, معلق ہے, مشروط ہے اس کا قبول ہونا. حتی یصلحا, یہاں تک کہ آپس میں دونوں صلح کر لیں. اور بہتر کون ہے؟ خیرہما الذی یبدأ بالسلام, ان دونوں میں بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو پہل کرے سلام میں. جو دونوں کو راضی کرے وہ تو اجر اور ثواب کا مستحق ہے ہی, لیکن پھر ان دونوں میں وہ ہے جو پہل کرے اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے. لیکن یہ ناراضگی اگر دین کے معاملے سے متعلق ہے, اللہ کے لیے ہے, تب یہ ناراضگی جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وتر میں روزانہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا, اس میں کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ, ہم اس سے الگ ہونے کا اعلان کرتے ہیں, اس کو چھوڑتے ہیں, اس سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں. اے ہمارے رب, مَنْ يَفْجُرُكَ, جو تیرا نافرمان ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں, کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں, نصیحت کرنے کے باوجود, سمجھانے کے باوجود وہ اپنے گناہ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہیں, ان کو آپ چھوڑ دیجئے, ان سے ناراض ہو جائیے, یہ ناراضگی جائز ہے. لیکن اپنی ذات کے لیے, دنیا کے لیے یا کسی اور وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہونا جائز نہیں ہے. البتہ دین کے لیے ناراض ہونا جائز ہے. اس ناراضگی کا اثر اس شخص پہ ہوگا, یہ میرا مسلمان بھائی مجھ سے اس لیے ناراض ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میرے اندر فلاں فلاں کمی ہے, فلاں کبیرہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے, اس لیے مجھ سے ناراض ہے. اس کو احساس ہوگا, وہ اس گناہ کو ترک کرنے کے بارے میں سوچے گا, اس نیت سے آپ اس سے ناراض ہو.
اور اگر اس طرح ہم نے پہلے حدیث سے پڑھا کسی سے دوستی ہے تعلق ہے اللہ کے لیے ہے, تعلق توڑا ہے وہ بھی اللہ کے لیے. یہ وجہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا, لیکن جب اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھیں تو فینتقم للہ, اللہ کے لیے لوگوں سے انتقام لیا کرتے تھے, ان لوگوں کو سزا دیا کرتے تھے. تو او اصلاح بین الناس, یہ پانچویں یہ چوتھی چیز تھی جو اس سورہ نساء کی آیت نمبر 114 میں بیان ہوئی. آخر میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو جتنی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے, سرگوشی خیر کے ساتھ ہو, صدقہ ہو, معروف ہو, اصلاح بین الناس ہو, یہ جتنے کام تم کرتے ہو ان میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو یہ کام محض اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اس کو ہم بہت بڑے اجر سے نوازیں گے. ابتغاء مرضات اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محض اللہ کی رضا, ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, شہرت نہ ہو, نام و نمود نہ ہو. ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں شہرت نہیں چاہیے, ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں. اخلاص یہ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط اساسی ہے, اور جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں وہ شرک اصغر کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل کی مسند میں ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, مجھے تم پہ چھوٹے شرک کا بہت زیادہ ڈر اور خطرہ ہے. اخوف ما اخاف علیکم من الشرک الاصغر, بہت ڈر ہے مجھے تم لوگوں پہ چھوٹے شرک کا. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا الریا, ریاکاری. ریاکاری یہ چھوٹا شرک ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اس کو شرک کہا جاتا ہے. تو جو عمل بھی ہم کریں محض اللہ کی رضامندی کے لیے کریں, شہرت اور ریاکاری یہ نہ ہو. نیت میں اگر دکھاوا آ جائے تو یہ عمل ضائع ہو گیا. نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, عمرہ ہو, نیکی کا کوئی بھی کام ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, اس کا تعلق فرد سے ہو, معاشرے سے ہو, کوئی بھی نیکی کا کام, عبادت ہو, نوافل, کوئی بھی چیز ہو, کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, ہر شخص ہر عمل کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے اللہ کے لیے کہ میں یہ جو کام کرنے والا ہوں محض اور صرف اللہ ہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. اگر اس طریقے پہ کام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائیں گے اور اجر اور ثواب سے نوازیں گے. اس کا ذکر اس آیت کے آخر میں ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ہم اس کو عظیم اور بڑے اجر سے نوازیں گے. تو یہ آیت نمبر 114 تھی جو ہم نے آج کے درس میں پڑھی, اور جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا کہ ہمارے آج کے درس کا جو عنوان تھا وہ تھا اصلاحی اور سماجی خدمات اور ان پر اجر اور ثواب. چونکہ یہ درس ایسے ادارے میں ہوا جس کا تعلق ملت کی فلاح و بہبود اور خدمت سے, اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ آغاز ہم ایسے درس سے کریں جس میں لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ ہر مرد ہر عورت اپنی اپنی طاقت, استعداد, توانائی, صلاحیت کے مطابق اس قسم کے ہر اچھے ادارے کی خدمت کریں. مال خرچ کر سکتے ہیں, آپ مال خرچ کیجیے, زبان سے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں, زبان کو استعمال کیجیے, اپنے قلم سے ان کے اس مشن میں شرکت کر سکتے ہیں, اس سے دریغ نہ کیجیے. اور ہر شخص اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اپنی ملت کی خدمت کو انجام دے, کیونکہ ہمارا تعلق ایک عظیم ملت سے ہے, اس ناطے ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں, نازک ہیں, حساس ہیں. جہاں جہاں ہم ہوں, دنیا کے جس ملک میں ہوں, مشرق وسطی میں ہوں, یورپ میں ہوں, یہاں کہیں بھی ہوں, ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ ہمارا تعلق ایک ملت سے ہے, ایک ملک سے ہے, ایک معاشرے سے ہے, اور اس معاشرے میں رہنے والوں کی طرف سے ہم پہ بعض ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں. ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں ہم کس طرح عہدہ برا ہو سکتے ہیں, یہ سوال ہے ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے اور یہ دیکھے کہ اس کا اس شخص کے پاس اس سوال کا کیا بہترین جواب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر حال میں اس سے ڈریں, خلوت و جلوت میں اس کے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے ساتھ ہم تمام اعمال انجام دیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے گناہوں سے صرف نظر فرمائے, ہمارے حال پر رحم فرمائے, اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر وہ کام انجام دیں جس سے وہ راضی ہوتا ہو اور وہ خوش ہوتا ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے اور اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے, وہ محبت جس میں اطاعت ہو, وہ محبت جس محبت میں ہم عملی ثبوت پیش کر سکیں کہ ہاں ہمیں واقعی رسول سے بھی محبت ہے اور ہمیں اپنے رب سے بھی محبت ہے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.